أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم آپ کے سامنے ایک کتاب جس کا عنوان ہے چراغ آسماں، جو شیعہ علماء عالم کے حالات زندگی پہ مبنی ہے، اور جسے جناب حسن مرزا نے جناب سید غلام سبتین رضوی کی زیر نگرانی مرتب کیا، اور انجمن عزادارن اہل بیت حیدرآباد انڈیا نے اسے شائع کیا ہے. آئیے اس کتاب کا کچھ پیش لفظ آپ کی خدمت میں پیش ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کائنات نے اپنے فرزند امام حسن مشتبہ سے وصیت فرمائی کہ بیٹا، اگر دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہو تو گزشتگان کی باتیں دل کے سامنے بیان کرتے رہو. آج دنیا کے زندہ قوموں نے اس اصول کو اپنا لیا ہے، اس لیے یہ قومیں اپنے گزشتہ ارباب فضل و کمال کی یاد کو مختلف طریقوں سے تازہ رکھتی ہیں، اور آئے دن ان کے کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں، تاکہ آنے والی نسلیں ان کے طرز حیات اور طرز فکر کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی تعمیر کر سکیں. چند منتخب علماء اعظم کی حالات اور طرز زندگی کو چراغ آسماں میں پیش کیا گیا ہے، تاکہ آج کا اور کل کا ذہن اس مادی دنیا کے پس منظر میں حقیقی مذہب، اس کی روحانی، اخلاقی اور ذہنی فکری قدروں کو سمجھ سکے اور عملی طور پہ اپنا سکے. یہ وہ علماء تھے جن کا اپنا ایک اسلامی معاشرہ تھا، ایک تہذیب تھی، اور جنہوں نے غیبت کبرا کے بعد حضرت حجت العصر کی ذمہ داریوں کو بڑی سے بڑی قربانی دے کر سنبھالا تھا. آج ان کی وجہ سے مذہب حق باقی ہے. یوں تو ان علماء کو گزرے ہوئے صدیاں بیت گئیں، لیکن ان کے تصرفات اس دور میں بھی جاری ہیں، اور ان کے کارنامے چراغ آسماں کی مانند روشن و تابندہ ہیں، جن سے دنیا شیعت کسب نور کر رہی ہے. ان علماء کی زندگی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نفوس پر ائمہ طاہرین کی تعلیمات اور سیرت کے گہرے نقوش موجود تھے، جن کے زیر اثر ان علماء کو ایمان و یقین کی دولت بے پناہ حاصل تھی. ان ہستیوں نے اپنی ساری زندگیاں صحبتوں کے ساتھ تحصیل علم، درس و تدریس، تالیف اور مذہب اشنا شرع کی ترویج اشاعت میں بسر کی، اس لیے ان کے تذکرے کمالات نفس سے انسانی سے بھرے پڑے ہیں. زہد و تقویٰ، پرہیزگاری اور عبادت سے ان بزرگوں کے شب و روز معمور تھے. ان کی راتیں خوف الہی میں لرزاں و ترساں شب بیداری میں بسر ہوتی تھیں. ان عظیم المرتبت ہستیوں نے دنیا کے مادی عیش و آرام کو چھوڑ کر روحانی مسرتوں کے روشن سائے میں پناہ لی تھی. ان کے کردار کی عظمت، زہد و تقویٰ کا ثبوت یہ ہے کہ امام عصر نے ان پر اعتماد کا اظہار فرمایا اور ملاقات کا شرف بخشا. ان کی خدمات کو سراہا. ان علماء و فقہا کی تعظیم و پاس ادب کو ملحوظ رکھنا ہم پر واجب ہے، جیسا کہ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صاحب علم و فقی کی تعظیم کی وہ روز قیامت خدا سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ خداوند عالم اس سے راضی ہوگا، اور جس کسی نے ان کی تحقیر کی، بے ادبی کی، وہ خدا سے اس کے غضبناک ہونے کی حالت میں ملے گا. انوار الہدا میں سرکار دو عالم کی ایک حدیث یوں موجود ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی عالم کی خدمت کرے تو اس کی یہ خدمت 70,000 سال خدا کی خدمت کے برابر ہوگی، اور پروردگار عالم اس کو 1,000 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. لیکن جو کوئی عالم کی موت پر اظہار غم نہ کرے وہ کافر ہے. ایک عالم کی موت کو ناقابل تلافی نقصان بتایا گیا ہے، کیونکہ اس کا وجود تحفظ اسلام کے لیے خلے کی مانند ہوتا ہے. وہ اسلام کی ایسی ہی حفاظت کرتا ہے جیسے ایک خلا ایک شہر کی حفاظت کرتا ہے. مفتاح الشفا میں ابن عباس کی روایت کی ہوئی حدیث بہار الانوار کی نویں جلد کے حوالے سے نقل کی گئی ہے. رسالت مآب نے فرمایا، ایک مومن جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو ارض و سما 40 دن تک غم مناتے ہیں، اور ایک عالم کی موت پر 40 ماہ اور پیغمبر کی وفات پر 40 سال تک کا سلسلہ غم جاری رہتا ہے. آپ نے مزید ارشاد فرمایا، اے علی، جب حسین دنیا سے رخصت ہوں گے تو یہ غم کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا،
شیعہ علماء راہ خدا میں سپاہیوں کی ایک فوج ہے جو ابلیس سے اپنے سرحدوں کی نگرانی کرتی ہے اور نصیحتوں کے ذریعے شیعوں کو ابلیس کے مشوروں سے بچاتی ہے۔ ان احادیث کے علاوہ علماء کی تعریف اور توصیف میں قرآنی آیات بھی موجود ہیں۔ رسالت مآب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دشمنان دین نے دو اماموں کو تلوار سے اور نو اماموں کو زہر سے شہید کیا، اور غیبت کبریٰ کے بعد شیعہ علماء اور فقہا کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، کیونکہ یہی علماء امام عصر کی نگرانی میں دین حق کے محافظ تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان علماء کو تخت دار پر چڑھایا گیا، تلواروں سے سر قلم کیے گئے۔ ظلم کی حد یہ تھی کہ قتل کیے جانے کے بعد مردہ جسموں کو تک جلا ڈالا، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو دریا میں پھینک دیا یا آگ میں جھونک دیا۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کے ذکر سے آج بھی انسانیت لرزہ بہ اندام ہو جاتی ہے اور ایوان ظلم کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ یہ اس دور کی باتیں ہیں جس دور میں دشمنان دین نے احادیث کے انبار لگا دیے تھے اور لا تعداد محدثین جن کا کام صرف جھوٹی حدیثیں بیان کرنا تھا گلی کوچے اور بازاروں میں پھیل گئے تھے۔ اس پراشوب دور میں اور بعد کے ادوار میں شیعہ فقہا نے ائمہ کی بتلائی ہوئی بنیادوں پر صحیح اور جھوٹی احادیث کو الگ کیا اور ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے شہر شہر خریہ خریہ گھوم کر مصدقہ احادیث کو جمع کیا اور ان کو شیعہ نے علی تک پہنچایا۔ اس طرح جان پر کھیل کر دین حق کی باغ دوڑ سنبھالی اور اللہ کے حلال اور حرام کے امین بنے رہے۔ اس لیے ائمہ طاہرین نے مجتہد جامع الشرائط کی تخلیق کو عامۃ المومنین پر واجب قرار دیا۔ اگر تخلید واجب نہ ہوتی تو دین کی مرضیت ختم ہو جاتی اور اسلام کے دیگر فرقوں کی طرح شیعت بھی جماعت در جماعت بڑھ جاتی۔ اس کتاب میں ان علماء اعظم کے حالات کو پیش کیا گیا ہے جن کی زندگیاں علمی کارنامہ اور حیرت انگیز کمالات سے معمور تھیں، جن کا کسی معجزے سے تعلق نہ تھا۔ معجزہ دراصل رسالت اور امامت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ انسانی عقل کا حیرت میں ڈالنے والے واقعات عظیم و برتر بزرگان دین کے فضائل ان کے زہد و تقویٰ کی دلیل ہوتے ہیں۔ ان باتوں کے علاوہ مطالعے کے دوران آپ کو اکثر مقامات پر ملاقات امام کے تذکرے بھی ملیں گے۔ ان ملاقاتوں کا شرف خود امام نے علماء کو عطا کیا تھا، کسی عالم کو یہ اختیار نہ تھا کہ وہ خود اپنے منشے و ارادے سے امام علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ اس کتاب کے ابتدائی حصے میں خاندان صوفی کے دینی خدمات کا ایک مختصر جائزہ بھی موجود ہے، کیونکہ اس خاندان نے علماء مذہب جعفری کی بڑی خدمت کی ہے۔ بخور علامہ مجلس رحمۃ اللہ علیہ، اس خاندان کا ہم شیعوں پر بڑا احسان ہے اور ان کے دور حکومت میں شیعت کو بڑا فروغ ہوا۔ حضرت حجت کے زمانے میں نوابین عربا پر نیابت خاصہ کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ کے چار خاص نائب تھے جن کے مختصر حالات اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں، تاکہ مومن اکرام کو نیابت خاصہ اور علماء کی نیابت عامہ کے واضح فرق کو سمجھنے کا موقع ملے۔ انجمن عزاداران اہل بیت جناب سلطان علی خلی مرزا کے شکر گزار ہے کہ آپ نے چراغ آسمان کے لیے خوبصورت ٹائٹل بنایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان صوفیہ کی دینی خدمات۔ ایران صدیوں سے شیعت کا گہوارہ رہا ہے اور اس سرزمین پر ایسے ایسے جلیل القدر علماء و مجتہدین گزرے ہیں جنہوں نے مذہب حقا کی تبلیغ و اشاعت میں زندگیاں صرف کر دیں اور علم کے ایسے چراغ روشن کیے جن کی تابانی سے آج سالم سارا عالم جگمگا رہا ہے۔ بھلا اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ صدیوں سے علماء و مجتہدین کو یہاں کے بادشاہوں کی سرپرستی حاصل رہی اور علماء نے بھی زمانے کی ریشہ داوریوں سے محفوظ فکر معاش سے آزاد ہو کر دین حق کی خدمت انجام دی۔ جن بادشاہوں نے دل کھول کر علماء کی اعانت کی اور ان کی دینی خدمات کو پورا کرنے کے مواقع فراہم کیے، ان میں خاندان صوفیہ کے بادشاہوں کے نام تاریخ کے صفحات پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ صوفی خاندان اپنی عظمت و جلالت اور نسبی شرافت اور کردار کی وجہ دیگر بادشاہوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ علامہ مجلسی جو اسی خاندان کے دور حکومت میں گزرے ہیں، رسالہ رجت کے دیباچے میں اس خاندان کے بارے میں لکھا ہے کہ مومنین پہ واجب ہے کہ وہ شاہی خاندان صوفیہ کے سلسلے کے ہمیشہ شکر گزار رہیں، کیونکہ اس خاندان کے سلاطین ائمہ معصومین علیہ السلام کے مذہب اور اس کے ستون کو اپنی حمایت اور نصرت سے مضبوط رکھا، اور شریعت مصطفی کے احکام و قوانین یعنی ملت نبوی کے درخت کے شاخیں ان کی کوششوں سے تازہ اور سرسبز ہیں۔ اسی خاندان کے دور کے خورشید عالی مطاب میں مجھے توفیق ہوئی کہ ائمہ اطہار کے احادیث و اقوال کو بحر الانوار کی 25 جلدوں میں جمع کر سکا، اور یقیناً اس سے طالبان حق کو عظیم فائدہ پہنچا۔ بحر الانوار کے لیے احادیث جمع کرنے کے دوران میری نظر سے دو حدیثیں ایسی گزری ہیں جن میں ائمہ علیہ السلام نے اس اعلیٰ منزلت خاندان کی سلطنت کے بارے میں بشارت دی۔ چنانچہ پہلی حدیث میں محمد بن ابراہیم نعمانی جو محدثین کبار سے ہیں، غیبت میں اس معتبر ابو خالد قابلی سے روایت کرتے ہیں کہ امام عالی مقام محمد ابن علی باخر العلوم انبیاء و مرسلین علیہ السلام فرماتے ہیں، مشرق کی جانب سے ایک گروہ نکلے گا، وہ لوگوں سے دین حق کا طالب ہوگا اور اس طرف ان کو بلائے گا، لیکن لوگ اس سے قبول نہ کریں گے، پھر وہ ان سے خاصگار ہوگا، پھر بھی وہ لوگ نہ مانیں گے، تب لوگ دین حق کی طرف آئیں گے، اس پر بھی وہ گروہ راضی نہ ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ ان پر بادشاہیت نہ کریں۔ علامہ مجلسی اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ جس گروہ نے مشرق سے اٹھ کر لوگوں کو دعوت دی وہ خاندان صوفیہ کے بادشاہوں کا سلسلہ ہے۔ دوسری حدیث علامہ مجلسی نے بسند معتبر امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کی ہے، جس میں خاندان صوفیہ کے بادشاہوں کے بارے میں اس طرح کی پیشن گوئی موجود ہے۔ ایران میں خاندان صوفیہ نے 907 ہجری تا 1140 ہجری یعنی کہ 1520 عیسوی تا 1736 عیسوی تقریباً 250 سال نہایت جاؤ جلال سے حکومت کی۔ اس خاندان کا سلسلہ نصب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسی خاندان کے بزرگ سادات سہیل النسب موسوی تھے۔ اس خاندان کو شیخ صفی الدین اردبیلی کی زندگی سے عروج حاصل ہوا، اور مختصر سے عرصے میں یہ خاندان دولت دین اور دولت دنیا سے مالا مال ہو گیا، یہاں تک کہ چوتھی پش میں شیخ حیدر صفی نے ایک طاقتور فوج جمع کی اور دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے بعد سلطنت کی بنیاد رکھی، اور خاندان کے نامور بزرگ شیخ صفی الدین کے نام کو بطور یادگار برقرار رکھنے کے لیے صوفی کا لقب و جانفشانی شجاعت اور حوصلہ مندی کے بعد بیٹا شاہ اسماعیل صوفی تخت نشین ہوا، اور اپنی محنت اور جانفشانی شجاعت اور حوصلہ مندی کی وجہ اس نے شاہی اقتدار کو بے پناہ وسعت دی۔ شہر تبریز کو دارالحکومت بنایا۔ ترکی کے حکمرانوں اور تیموری نسل کے چھوٹے چھوٹے افراد جو ملک میں باغیانہ تسلط اور اقتدار رکھتے تھے زیر کیا، اور دریائے ججون سے خلیج فارس تک اور افغانستان سے دریائے فرات تک اپنی سلطنت کو فروغ دیا، اور مذہب حقا کی تبلیغ اور اشاعت میں ایک ایسا بلند کردار ادا کیا کہ مذہب جعفریہ نہ صرف ایران بلکہ دور دور تک اس کے گرد و نواح میں سرات کے ساتھ پھیل گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں دین حق کے ماننے والے پیدا ہو گئے۔ ہندوستان میں بھی اسی خاندان کی وجہ سے مذہب اشناشری کو فروغ ہوا۔ یہاں اس کے زمانے کی بات ہے جبکہ ہمایوں افغانوں سے زک اٹھا کر شیر شاہ سوری سے شکست کھا کر ایران بھاگ آیا تھا، اور تہماسب صوفی کے پاس پناہ لی تھی۔ شاہ تہماسب صوفی نے نہ صرف اسے پناہ دی بلکہ بطور امداد 50,000 ایرانی فوج ہمایوں کو عطا کی تھی، اور اسی ایرانی فوج کی دلیرانہ شجاعت اور بہادرانہ جرأت کی وجہ سے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت قائم ہوئی۔ جس وقت ہمایوں کو فتح حاصل ہوئی، اس فتح کے سلسلے میں اس نے سپاہیوں کو جاگیریں اور عہدے عطا کیے، جس کے نتیجے میں ایرانی فوج کے سپاہیوں نے ہندوستان میں مستقل سکونت اختیار کی۔ اس خاندان کے جتنے بادشاہ گزرے وہ مذہبی اصولوں پر سختی سے کاربند تھے اور دینی و دنیاوی معاملات میں نائب امام کے اقتدار کو تسلیم کرتے تھے۔ اس لیے ملکی اور مالی قوانین شریعت کے مطابق نائب امام کے حکم سے ملک میں جاری ہوتے تھے اور بادشاہ کو ان کے حکم کی تعمیل لازم تھی۔ ان میں رد و بدل کا اختیار بادشاہ کو مطلق نہ تھا، کیونکہ بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ شاہی تخت کے مالک سلطنت کے حقدار مجتہدین ہیں اور صرف نیابت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ صاحب علماء نے خوات اللیلیاتی سید نعمت اللہ جزائری کے حوالے سے لکھا ہے کہ شاہ تہماسب اول نے شیخ ابن عبدالعلی کرکی کو جبل عائل سے ایران بلایا۔ جس وقت وہ اصفہان پہنچے ان کا شاندار خیر مقدم کیا اور سلطنت کا اقتدار ان کے حوالے کر دیا اور خود کو ایک کارندے کی حیثیت سے برقرار رکھا۔ شیخ علی ابن عبدالعلی نے ملک میں شرعی احکام جاری کیے اور ملک کے ہر قبضے میں پیش نماز کو مقرر فرمایا اور حکم جاری کیا کہ لوگ شرعی احکام کو ملحوظ رکھیں۔ خاندان صوفیہ کے بادشاہوں کا یہ کردار صرف ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے نہ تھا، بلکہ آخرت میں انہیں ان اعمال کے صلے کی امید تھی۔ چنانچہ شاہ عباس صوفی کے بارے میں ایک واقعہ یہاں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب مقدس اردبیلی نے شاہ کو ایک خط لکھا اور یا اخی یعنی بھائی سے مخاطب کیا۔ شاہ عباس نے وصیت کی کہ اس خط کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کے ہر فرما روا نے اپنے عہد میں اس بات کی پوری کوشش کی کہ علماء بے فکری کے ساتھ درس دیں، حق کی ترویج و اشاعت و تصنیف و تالیف میں مشغول رہیں۔ علماء کی توقیر و تعظیم ہر بادشاہ اپنا فرض سمجھتا تھا تاکہ اس جماعت کا حوصلہ بڑھے اور لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت و وقت میں اضافہ ہو اور لوگ تحصیل علم کی طرف رجوع ہوں، یہاں تک کہ سلطنت کا ہر مدرسہ طلبہ سے آباد ہو جائے۔ اس سلسلے میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ ایک مرتبہ شاہ عباس صوفی نے ملا عبداللہ تونی کے مدرسے کا معائنہ کیا۔ ملا عبداللہ تونی اس زمانے کے مشہور عالم تھے جو خراسان کے قبضے تون کے رہنے والے تھے۔ آپ دافی الاصول کے مصنف اور میر باخر داماد اور شیخ بہائی کے ہم اثر تھے۔ شاہ نے دیکھا کہ مدرسے میں طلبہ کی تعداد نہایت ہی کم ہے۔ ملا عبداللہ سے دریافت کیا، آپ نے کہا وجہ پھر کسی وقت بتلاؤں گا۔ دوسرے دن ملا عبداللہ شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسمی گفتگو کے بعد شاہ سے پوچھا، مولانا کچھ ضرورت ہو تو فرمائیے۔ ملا نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن جب بادشاہ کا اصرار بڑا تو کہا میرا ایک سوال ہے، اس کو آپ پورا کر دیجئے۔ وہ یہ ہے کہ جب میں یہاں سے جاؤں تو آپ کچھ دور تک میرے ساتھ اس طرح تشریف لے چلیں کہ میں سوار پر چلوں اور آپ میری سواری کے آگے پیادہ پا ہوں۔ شاہ نے مصلحت معلوم کی۔ ملا نے کہا، پھر کسی وقت پر بیان کروں گا۔ چنانچہ شاہ عباس صوفی ملا کے ارشاد کے مطابق تھوڑی دور پیادہ آپ کی سواری کے ساتھ رہے اور پھر رخصت کیا۔ راستے میں لوگوں کا ہجوم تھا جو تعجب و حیرت میں کھڑا تھا۔ پھر پورے شہر میں یہ واقعہ تیزی سے پھیل گیا۔ شاہ عباس صوفی دوبارہ جس وقت آئے تو دیکھا کہ سادرا مدرسہ طلباء سے بھرا ہوا ہے۔ جناب ملا سے وجہ پوچھی تو ملا نے کہا، یہی اس عزت افزائی کا نتیجہ ہے۔ غالباً آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ عوام کی نگاہیں ظاہری بھی ہوتی ہیں، جب تک ظاہری شان و شوکت نہ دیکھ لیں ان کے لوگوں میں کسی کی وقت و عزت پیدا نہیں ہوتی، لوگ فضیلت علم سے بے خبر ہوتے ہیں۔ جب آپ نے اس درجۂ عالم کی تعظیم کی تو لوگوں میں علم کی عزت و تکریم کا خیال پیدا ہوا اور انہیں معلوم ہوا کہ علم کے باعث بادشاہ تک صاحب علم کو قدر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ طلباء اس اعزاز کے لالچ میں جمع ہوئے ہیں۔ ابتدا میں طلب علم کی غرض تحصیل علم سے طلب دنیا ہوا کرتی ہے، لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اس کی نظر میں دنیا ہیچ ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث یہ ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہاری نیت اس سے خالص خدا کے لیے نہ ہو۔ علم حاصل ہونے کے بعد خود بخود خدا کی طرف کھینچ لے گی۔ شان صوفیہ کا یہ کردار اور مذہب حقا کی ترویج اور اشاعت کے سلسلے میں ان کی صحیح و کوشش کو زمانہ کبھی نہیں بھلا سکتا۔ یوں تو اس خاندان کو گزرے ہوئے صدیاں بیت گئیں، لیکن آج بھی ان کے عہد کے علماء کی ہزاروں تصانیف و تالیفات باقی ہیں، جس سے ایک عالم استفادہ کر رہا ہے، اور جب تک یہ دولت دین باقی رہے گی ان کا نام باقی رہے گا۔ کتاب چراغ آسماں سے نوابی نے حضرت امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی مختصر سے حالات پیش کیا جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحب العصر علیہ السلام کی ولادت باسعادت نیم شعبان معظم سن 255 ہجری میں ہوئی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ موکل کے دور سے ہی خلفائے عباسیہ اس فکر میں تھے کہ سلسلہ امامت کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے۔ چنانچہ امام محمد تقی علیہ السلام سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ان کے ظلم و جور کا سلسلہ جاری رہا، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو قید تنہائی میں رکھا گیا اور طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ جب امام عصر کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے پدر بزرگوار امام حسن عسکری علیہ السلام نے مشیت الہی کے پیش نظر سوائے ان مخصوص حضرات کے جن پر آپ کو اعتماد کلی تھا، کسی پر اس امر کو ظاہر ہونے نہ دیا، اور اپنے پارے جگر کو تاحیات اپنی نظروں کے سامنے ہی رکھا، کیونکہ اگر دشمنوں کو معلوم ہو جاتا تو وہ کسی طرح حجت خدا کو قتل کرنے کے درپے ہوتے۔ اس طرح ایک غیبت عمومی امام عصر ثابت ہے۔ آپ کے پدر بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری میں واقع ہوئی، اور منشاء پروردگار کے مطابق آپ کی امامت کا آغاز غیبت صغریٰ سے ہوا، چونکہ ابتدائی سے نظام مشیت آپ کے تمام امور کو پوشیدہ رکھنا عین مصلحت سمجھا۔ اسی لیے آپ نے اپنے نظام امامت کو بڑی احتیاط کے ساتھ سفرا و نائبین کے ذریعے انجام دیا۔ دراصل اس طرح کا طریقہ کار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے سے جاری تھا، لیکن حضرت حجت نے اپنی غیبت کی وجہ سے ان انتظامات میں مزید اضافہ فرمایا، اور جملہ امور و احکامات سفرا و نائبین کے ذریعے انجام پانے لگے۔ صرف انہی حضرات کو حضوری اور زیارت کی دولت نصیب ہوتی رہی۔ امام عصر نے ہدایتوں اور حفاظت شریعت کے لیے بڑے بڑے شہروں اور چھوٹی بستیوں میں بھی نائبین، سفرا اور ان کے تحت حاجزین کو مقرر فرمایا۔ حاجز عربی کا اسم فعال ہے، جس کے معنی حد فاصل کے ہیں، اور مجاز آزری یا وسیلہ اور واسطے کے بھی ہوتا استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ بطور مجاز انہی معنوں میں مستعمل ہے۔ لوگ ان نائبین، سفرا اور حاجزین کے پاس اپنے مسائل، مطالب اور مقاصد لاتے، اور وہ امام علیہ السلام سے جواب لے کر ان تک پہنچاتے۔ غیبت صغریٰ کے بعد 329 ہجری غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ آپ آج پردہ غیبت میں ہیں، اور کب تک پردہ غیبت میں رہیں گے اس کا علم خدا کے سوائے کسی کو نہیں۔ اگرچہ حضرت حجت علیہ السلام ہماری نظروں سے غائب ہیں، لیکن ہمارے اعمال نامے ہر روز آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور غیبت کبریٰ کے وقوع پذیر ہونے کے بعد آج بھی ہزاروں عریضے آپ کی خدمت میں روزانہ روانہ کیے جاتے ہیں، اور آپ سخت آلام اور مصائب کے درمیان مومنین کی عنایت فرماتے ہیں۔ ذیل میں ان چار بزرگواروں کے مختصر حالات درج کیے جاتے ہیں، جو امام علیہ السلام کے غیبت صغریٰ کے زمانے میں آپ کے مخصوص نوابین میں رہے ہیں۔ ابو عمر عثمان بن سعید عسکری اسدی عمروی، ملا محمد باخر مجلسی علیہ الرحمن بہار الانوار جلد سینئر دہم میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کے نوابین کے مخصوص سلسلے میں سب سے پہلے عثمان بن سعید عمروی کو امر نیابت عطا کیا گیا تھا۔ آپ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب معتمدین میں سے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد آپ حضرت حجت کے وکیل مقرر ہوئے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا۔ آپ اپنے دادا جعفر بن عمروی کی طرف سے اسدی سے عمروی مشہور ہوئے۔ آپ کو عسکری بھی کہتے ہیں، کیونکہ خریہ عسکر سرمن رائے کے رہنے والے تھے۔ آپ کی روغن کی دکان تھی، اسی لیے سمان یعنی روغن فروش بھی کہے جاتے ہیں۔ مومنین حاکم وقت کے خوف سے خمس و زکوٰۃ کا مال مشکوں میں بھر کر لاتے تھے اور امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچا دیا جاتا تھا۔ آپ نہایت متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ آپ کو امام علی النقی علیہ السلام نے سخا و امین ہونے کی سند عطا فرمائی تھی۔ آپ کے بڑے درجات ہیں۔ احمد بن اساق بن سعید خمی کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مولا، کبھی میں یہاں ہوتا ہوں، کبھی یہاں نہیں ہوتا، ایسی صورت میں کس کی اطاعت کی جائے، کس کی بات مانی جائے؟ آپ نے فرمایا، عثمان بن سعید عمروی سخا و امین ہے، وہ جو کچھ تم سے کہتا ہے وہ ہم تک پہنچاتا ہے، میری طرف سے پہنچاتا ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام کی وفات کے بعد احمد بن اساق بن سعید خمی نے یہی سوال امام حسن عسکری علیہ السلام سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ شخص میرا معتمد و امین ہے، میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد بھی جو کچھ یہ کہتا ہے ہماری طرف سے کہتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہمارا سخا و امین اور وکیل ہے، اس کا فرزند میرے بیٹے کا وکیل ہوگا۔ ابو عمر عثمان بن سعید عسکری اسدی عمروی نے 295 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کا مزار اقدس بغداد میں سوخ المعید میں اخب جنرل پوسٹ آفس واقع ہے۔ 1936 میں نئے روزے کی تعمیر عمل میں آئی۔ اب چلے ابو جعفر بن عثمان سعید عمروی۔ جناب عثمان بن سعید عمروی کے بعد آپ کے فرزند ابو جعفر بن محمد سعید عمروی اس عہدہ جلیلہ پہ فائز ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نیابت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور سے شروع ہو کر حضرت قائم آل محمد کے دور تک جاری رہا۔ آپ نہایت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے، چنانچہ کتاب النجوم میں ابو العباس احمد سراج دینوری کا بیان اس بات پہ شاید ہے، وہ کہتا ہے، میں ابو جعفر محمد بن عثمان سعید عمروی کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک سن رسیدہ بزرگ، کئی کپڑوں کے اوپر ایک سفید پیراہن میں ملبوس، بالوں کی کمل فرش پہ بچھائے بیٹھے تھے، کوئی غلام یا کوئی مصائب نہ تھا، گھر پر گھوڑا نہ اونٹ نہ مال و اسباب تھا۔ آپ دیگر فرائض کے علاوہ بحیثیت نائب لوگوں سے خمس و زکوٰۃ جمع فرماتے اور خدمت امام علیہ السلام میں پہنچا دیتے تھے، اور امام علیہ السلام ان اموال اور رقومات کی جانچ فرماتے، جو بھی ہدایت ہوتی ان کے بارے میں لکھ دیا جاتا تھا۔ یحییٰ بن کثیر نوبختی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے نائب ابو جعفر بن عثمان سعید عمروی کے پاس مومنین خمس کا کچھ مال خدمت امام علیہ السلام میں پہنچانے کے لیے لائے اور سارا مال جعفر کے حوالے کر دیا۔ میں واپس ہونا چاہتا تھا کہ حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ایک خط ابو جعفر کے نام وصول ہوا، جسے پڑھ کر آپ نے اس شخص سے دریافت کیا کہ کوئی چیز چھوٹی تو نہیں؟ اس نے کہا، میں تو تمام چیزیں آپ کے حوالے کر چکا ہوں، اب میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ ابو جعفر نے فرمایا، تم گھر جاؤ اور تلاش و جستجو کرو۔ وہ شخص دوبارہ حاضر ہوا اور کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ اس پر ابو جعفر نے فرمایا، حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مال امام میں سے دو پارچہ سرمائی جو فلاں مومن نے دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس پر اس شخص نے کہا، یہ پارچے مجھے ضرور دیے گئے تھے لیکن مجھے یاد نہیں کہ کہاں رکھ کے چھوڑ دیا ہوں۔ وہ شخص گھر آیا لیکن ان پارچاؤں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آخر مایوس ہو کر ابو جعفر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کہا، وہ دونوں پارچے فلاں روئی فروش کی دکان پر تم چھوڑ آئے ہو، وہیں چلے جاؤ اور تلاش کرو۔ وہ اس مقام پہ آیا اور حزب ارشاد گھٹوں کے نیچے پارچاؤں کو موجود پایا۔ ان پارچاؤں کو ابو جعفر کی خدمت میں پیش کر دیا اور وطن لوٹ گیا۔ مندرجہ بالا واقعے سے ابو جعفر محمد بن عثمان عمروی کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح امام علیہ السلام بعض باطنی امور بھی آپ پر منکشف فرماتے تھے۔ آپ کی سیرت اور کردار کی بلندی کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ امام عصر علیہ السلام نے آپ کی تعریف و توصیف کی، اور خدا اس کے پسر کو اپنی حفاظت میں رکھے، وہ اپنے باپ کی زندگی میں ہمارا معتمد تھا، خدا اس کے باپ سے خوش ہو، اس کا فرزند مثل اپنے باپ کے ہے اور اسی کی جگہ قائم مقام ہے، وہ جو کہتا ہے ہماری طرف سے کہتا ہے، اور جو وہ کچھ کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، خدا اس کا حافظ و مددگار ہے، اس کی بات قبول کرو، ہماری رفتار اس سے پہچانو۔ ارشاد امام علیہ السلام کی روشنی میں اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ابو جعفر محمد بن عثمان عمروی زہد و تقویٰ، علم اور فضل کے کس درجے پہ فائز۔ اب ابو القاسم حسین بن روح، آپ محمد بن عثمان کے مخصوصین میں سے تھے، آپ کی وفات کے وقت حسین بن روح پائین پاہ بیٹھے تھے، اور آپ کے ایک صحابی جعفر بن احمد بالا اثر تشریف فرما تھے، لیکن جعفر بن احمد کو عثمان بن سعید سے اتنا قرب حاصل تھا کہ لوگوں کو یہی گمان تھا کہ ان کے بعد یہی جانشین ہوں گے، کہ ایک مرتبہ عثمان بن سعید نے جعفر بن احمد کی طرف منہ پھیر کے فرمایا، مجھ کو حکم ہوا ہے کہ میں حسین بن روح کو اپنا وصی بناؤں اور تمام امور ان کے حوالے کر دوں۔ یہ سنتے ہی عثمان بن سعید کے سرحانے سے جعفر بن احمد اٹھے اور حسین بن روح کو اپنی جگہ پر لا کر بٹھا دیا۔ آپ کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ جمہور مسلمین کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے تھے کہ مذہب اربا میں سے ہر ایک کو گمان تھا کہ آپ ان میں سے ہیں۔ 1326 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار محل شعوجہ بغداد میں واقع ہے، جہاں آپ اب ایک شاندار روضہ مسجد بنا دی گئی ہے، زائرین ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ شب نیم شعبان نماز فجر کے بعد آپ ہی کے نام لے کر صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت میں عریضہ سپرد آپ کیا جاتا ہے۔ ابو الحسن علی بن سمری، آپ امام عصر کے آخری نائب خاص ہیں، آپ نے 329 عیسوی میں وفات پائی۔ اس وقت انگلستان میں شاہ اڈمنڈل اول اور ہندوستان میں جسپال بن سلکھان مہاراجہ حکومت کرتے تھے۔ امام عصر نے 6 دن قبل ہی ابو الحسن علی بن سمری کو ان کی وفات کی اطلاع دے دی تھی۔ حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے خلم مبارک سے جو آخری توقیع برآمد ہوئی تھی، اس میں ابو الحسن علی بن سمری کے انتقال کی پیشن گوئی موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علی بن محمد سمری، خدا تمہارے بارے میں تمہارے بھائیوں کے اجر کو عظیم کرے، کیونکہ تم 6 روز کے اندر مرنے والے ہو، بس اپنے معاملات کو اکٹھا کر لو، کسی کو اپنا وصی نہ بنانا جو تمہاری وفات کے بعد تمہاری جگہ پہ بیٹھے، کیونکہ اب غیبت کبرا واقع ہوگی، اب اللہ کے اذن کے بعد ہی ظہور ہوگا، اس لحاظ سے غیبت صغرا و نیابت خاصہ کا زمانہ 74 سال ہے، جس میں تقریباً 48 سال عثمان بن سعید و محمد بن سعید دونوں کی نیابت میں گزرے، اور تقریباً 26 سال حسین بن روح اور ابو الحسن علی بن سمری کی نیابت کے گزرے ہیں۔ اس کے بعد امام عصر کی سفارت خاصہ منقطع ہوئی اور غیبت کبریٰ واقع ہوئی، لہذا بعد ازاں جو بھی سفارت خاصہ کا دعوے دار ہوا وہ جھوٹا ہے، جیسا کہ امام عصر نے ارشاد فرمایا، البتہ غیبت کبریٰ کے زمانے آپ کے نائبین و سفرا بالعموم مجتہدین کرام و فقہاء اعظام ہیں، جیسا کہ حضرت اسحاق بن یعقوب کے حوالے جواب میں تحریر فرمایا۔ اب جو واقعات پیش آئیں ان میں ہمارے احادیث کی راویوں کی طرف رجوع کرنا، یا جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، دیکھو تم میں سے کون ایسا ہے جو ہماری حدیثوں کی روایت کرتا ہے، ہمارے حلال و حرام پر اس کی نظر ہو، ہمارے احکام کو جانتا ہو، تو میں نے اس کو تم پر حاکم قرار دیا، لہذا جب بھی وہ ہمارے حکم کے ساتھ حکم کرے اور تعمیل نہ کی جائے تو ایسا ہے جیسے ہمارے فرمان توہین کی گئی ہو، ہمارے فرمان کی کو رد کرنا والا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کے فرمان کو رد کرے، اور وہ مشرک کی تعریف میں ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام امور کی باغ دوڑ علماء ربانی کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کے حلال و حرام کے امین ہیں۔ غیبت کبریٰ میں کار نیابت حضرت حجت عصر علماء عالم و مجتہد اعظام کے کاندھوں پر ہے، اور وہی اس عظیم ذمہ داری کو بحسن وجود ادا کرتے ہیں۔